الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حدیث میں یہ بات آئی ہے اور بہت سے محدثین نے اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ قام فینا خطیبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور عصر کی نماز پڑھا کر آپ نے لوگوں سے بات کرنا شروع کی. اور غروب آفتاب کے قریب قریب آپ لوگوں سے اتنی طویل گفتگو فرماتے رہے اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مختلف احوال اور واقعات کا ذکر کیا اور اب جسے یاد رہا یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے اب بھی بہت سی چیزیں ایسی یاد ہیں کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی تھی، یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی. اسی لیے ابو سعید رضی اللہ عنہ اس حدیث میں بار بار ترمذی کی روایت میں یہ کہتے ہیں کہ وفیہ قال، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، پھر کہتے ہیں اس نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی فرمایا تھا. تو اتنی باتیں انہوں نے بیان کی کہ معلوم ہوتا ہے بہت سے اجزاء انہیں یاد رہ گئے تھے. ان چیزوں میں جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کام کی، عام لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک کا ذکر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کیا اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا کہ تم لوگوں میں غصے کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور جلد ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، غصے کا اثر زائل ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ تلکا بتلکا، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، جلدی اور جلدی، دیر اور دیر. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت دیر سے غصے میں آتے ہیں اور بہت جلدی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور جو غصے کے معاملے میں بہترین لوگ ہیں. اور فرمایا بدترین لوگ تم لوگوں میں غصے کے اعتبار سے وہ ہیں جو ایک دم سے غصے میں آ جاتے ہیں فلیئر اپ جسے کہتے ہیں بھڑک اٹھنا ایک دم سے، اور دیر سے جا کے ان کا غصہ اترتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین لوگ ہیں کہ غصے کے معاملے میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھتے۔ تزکیہ نفس میں جو چیزیں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہیں، اخلاقیات کے علماء نے اور خاص طور پہ وہ لوگ جن لوگوں کا میدان یہی تھا اور وہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کو بندہ بناتے رہے اور اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے، جن تین چیزوں کو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں اور انسان کے مزاج کو بگاڑ دیتی ہیں، اور تزکیہ نفس میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، ان میں سے ایک چیز وہ غصے کو قرار دیتے ہیں کہ جو آدمی جتنا غصے کے معاملے میں بے باک ہوگا اتنا ہی اس کا تزکیہ نفس کم ہوگا، اس کے اندر پاکیزگی کم ہوگی۔ اس لیے شریعت نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان اپنے غصے کو قابو کرے، اور غصہ آنا بری بات نہیں ہے، غصہ آتا ہے، اللہ نے انسان میں غصے کو رکھا ہے، اچھی چیز ہے، لیکن غصے کے تقاضے پر عمل کرنا اور غصے کو نافذ کرنا اور غصے کے کہے کو مان جانا یہ غلط چیز ہے، ایسے مت کرے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جن کے متعلق یہ فرمایا کہ والقابلین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو تھام لیتے ہیں، غصے کو نافذ نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ لوگ یغفرون، درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے۔ بعض چیزوں کے ساتھ فطرتاً اللہ نے باندھ دی ہیں اور کوئی آدمی انہیں توڑ نہیں سکتا، جدا نہیں کر سکتا، تو آدمی اس نزاکت کو سمجھے اور زندگی اپنی اس کے مطابق اختیار کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مثلاً یہ جو ذہین آدمی ہوتے ہیں اور جن بچوں میں ذہانت ہوتی ہے ان میں محنت کم ہوتی ہے۔ امتحان میں ایک مہینہ دو مہینے رہ گئے اور وہ اپنی ذہانت سے اس نقصان کو پورا کر لیتے ہیں جو آٹھ مہینے دس مہینے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوا، اور کبھی کبھی وہ ان سے بھی ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں جو کن ذہن سارا سال محنت کرتے رہے۔ تو ذہانت اور محنت یہ کم جمع ہوتی ہیں، مگر جہاں جمع ہو جائیں اور ذہین آدمی مسلسل محنت کرنے لگے تو یہ تو پھر آگ لگ جاتی ہے، طوفان مچ جاتا۔ اسپین میں جو مسلمانوں کو عروج ملا وہاں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ان کے ہاں امیر المومنین حکم کو جس آدمی کے متعلق دنیا جہان میں کوئی اطلاع کے دیتا تھا کہ بغداد بغداد میں، مصر میں، شام میں، فلاں جگہ پر وہ آدمی ایسا اچھا ادیب ہے، ایسا اچھا محدث ہے، ایسا اچھا کاریگر ہے، فوراً اس کے لیے پیغام چلا جاتا تھا اور یہاں تک کہ پیسے بھجوا دیتے تھے کہ تم ہمارے یہاں آ جاؤ اور یہاں سکونت اختیار کرو اور ہم تمہیں گھر بھی دے دیں گے اور تمہیں پیسے بھی بھجوا رہے ہیں، تم ساری دنیا کو چھوڑو اور اسپین آ جاؤ۔ یہی حال بخارا کا بھی تھا۔ امیر تیمور جو تھے بخارا میں، بخارا اور سمرقند جو مسلمانوں کے مراکز رہے ہیں، امیر تیمور کا بھی یہی حال تھا کہ تیمور گورگانی جب بھی کسی مملکت کو، کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو وہاں پر جا کر لوگوں کی فہرستیں بنتی تھیں اور پوچھتے تھے کہ اس شہر اور ملک میں کون سے اچھے دماغ ہیں یہ بتاؤ، اور جب لوگ بتاتے تھے کہ فلاں فلاں آدمی اس فن میں ماہر ہے تو حکم ہوتا تھا کہ ان سب کو سمرقند بھیجو اور انہیں کہو وہاں جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کریں اور وہاں ان کی قدردانی ہوگی۔ لطیفے کی بات ہے، انہوں نے ایک علاقہ فتح کیا اور معلوم ہوا کہ ایک خاتون ہے یہاں اور غضب کی آواز اللہ نے اسے دی ہے، بہت اچھا گاتی ہے، تو حکم ہوا امیر تیمور کا کہ اسے بھی سمرقند بھیجو اور کہا جب اس فتح سے واپس لوٹیں گے تو پھر اس سے گانا سنیں گے۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے حکم دیا، دربار لگا، گانا شروع ہوا اور اتنی خوبصورت آواز شاید امیر تیمور نے پہلے نہیں سنی تھی، وہ تو اتر کے کھڑے ہو گئے تھا سے اور حیرت کے مارے دیکھنے لگے کہ اتنی اچھی غزل اور گانے والی ایسے گا رہی۔ تو تیمور کی ٹانگ میں کچھ لنگڑا پن تھا اور جب وہ غزل پوری ہوئی تو تیمور نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، اور وہ خاتون، انہوں نے دیکھا تو وہ اندھی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، کسی نے ہاتھ پکڑ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا نام کیا ہے، اس نے کہا کہ دولت۔ تو تیمور بولے دولت اور اندھی؟ اس نے کہا اگر اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے گھر آتی۔ بڑے متاثر ہوئے ان کی ذہانت سے۔ تو جو ذہین ہوتے ہیں ان کا محنت کے ساتھ جوڑ بیٹھتا نہیں، لیکن اگر بیٹھ جائے تو پھر ان جیسے آدمی کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح فطرت نے حسن کو وفا سے الگ کر دیا، یہ نہیں جڑتے۔ جہاں خوبصورتی آ جائے پتا ہوتا ہے یہ نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو دوسرا رشتہ، تیسرا رشتہ، شہر میں تھوڑے پڑے کیا ضرورت ہے کہیں دل لگانے۔ اور اسی طرح غصے کو اللہ نے غیرت کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور اگر آدمی میں غصہ بالکل نہ رہے تو غیرت مر جائے، اور غصہ نہ رہے تو اپنے ملک کا دفاع نہ کر سکے، حتیٰ کہ اپنے مال کو نہ بچا سکے، اپنے گھر کو نہ بچا سکے۔ تو بڑی مفید چیز اللہ نے رکھی کہ انسان میں غصہ رہے گا تو غصے کی وجہ سے وہ اپنے مال کو، جان کو، عزت کو بچائے گا، لیکن چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو جب وہ اپنے حدود سے نکل جاتی ہے اور حد کو عبور کر لیتی ہے تو وہ عیب کی صورت میں آ جاتی ہے، اس کو برا کہتے ہیں۔ حدود کے اندر ہی رہ کر چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کا خوف ہے کتنی اچھی چیز ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور کہا اللہ مجھے اپنا اتنا خوف دے دیں کہ آپ کا خوف وبیننا وبین معصیتی کا، ہمارے درمیان اور آپ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے ہم آپ کی نافرمانی نہ کیا کریں۔ بس اتنا خوف چاہیے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کامل اور پورا خوف دے دے، کیونکہ اگر پورا خوف کسی انسان پر طاری ہو تو ہوش و حواس معطل ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، پاگل ہو جائیں۔ اسی طرح غصے کا حال ہے کہ کوئی آدمی اگر غصہ بالکل نہیں رہے، اس میں تو بھی مذمت کی ہے شریعت نے، بتایا ہے کہ غصہ جس انسان میں نہ رہے گا، اگر اس کی غیرت مر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں کوئی غیرت کی بات دیکھے اور اس کے باوجود انہیں منع نہ کرے، اللہ اس شخص کے فرض اور نفل کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ بے غیرتی ہو گئی ایک طرح کی، یہ بھی نہ ہو، اور اتنا شدید غصہ کہ انسان کو اپنے پہ قابو ہی نہ رہے اور ہر بات پہ غصہ، ہر ذرا سی بات پہ اس انسان کو دوسروں کی توہین، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے متعلق حرام بتلائی ہیں ان کا ارتکاب کرنے لگے، شریعت نے شدید مذمت اس بات کی ہے۔ اسی لیے ابو سعید رضی اللہ عنہ کی اسی روایت میں آتا ہے آگے چل کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ غصہ کیا چیز ہے، بدترین لوگ وہ ہیں جو بہت جلدی غصے میں آ جائیں اور بہت دیر سے جا کر ان کا غصہ اترے، اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ غصہ در حقیقت شیطان انسان کے دل پہ ایک چنگاری رکھ دیتا ہے، کوئلہ رکھ دیتا ہے دہکتا ہوا، اور آپ نے فرمایا اس چنگاری کی وجہ سے تم دیکھو اس انسان کے ہاتھ پاؤں بے قابو ہو جاتے ہیں اور اس انسان کی آواز، اس میں ارتعاش، اس میں سختی آ جاتی ہے اور اس کے نتھنے پھول جاتے ہیں، سانس چڑھ جاتا ہے اس انسان کو، اور آپ نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے تو پانی پی لو تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ شریعت نے کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے لباس، اپنی حرکات اور اپنی ظاہر کے اعتبار سے بھی ایک ایسا پاگل دیوانہ انسان نظر آئے۔ اتنی تاکید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، تم میں سے جو آدمی من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، پل یکرم شعرہ، اسے چاہیے کہ ہمیشہ بالوں کو سنوار کر رکھے۔ منع کیا ہے اس بات کہ بستر سے اٹھے اور دفتر چلے گئے، دیکھنے سے احساس ہو پتا نہیں کیا کر رہا ہے۔ منع کیا ہے اس بات سے کہ ظاہر میں بھی ایسے نہیں دکھائی دینا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو الجھن ہو، وحشت۔ ایک آدمی حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے بڑی بری طرح اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے اور بہت بڑے ہوئے تھے، تو آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو سمجھا شاید کوئی جن آ گیا ہے، شیطان آ گیا، اور پھر فرمایا تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کنگھی خرید لو اور اپنے بالوں کو صاف رکھو۔ اسی طرح کپڑوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، لوگ آتے تھے جمعہ پڑھنے تو آپ نے ایک دن جمعے میں کہا کہ کیا تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ اپنے لباس میں سے ایک جوڑا بالکل الگ رکھ لو اور صرف جمعے کے دن اسے استعمال کیا کرو۔ یہ سب چیزیں سکھائی، سب چیزیں بتلائی، تاکہ انسان ظاہر کے اعتبار سے بھی پروقار رہے اور باطن کے اعتبار سے بھی. منع کیا اس بات سے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک جوتا پہن کے نہ چلے, کیونکہ ایک جوتا پہن کے چل رہا ہے بڑا بے ڈھبا سا لگ رہا ہے. ان سب چیزوں کا انسان کے باطن پر اثر ہوتا ہے, اندر متاثر ہوتا ہے. یا یہ کہیے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اس شخص میں کتنی کوالٹیز ہیں, کتنی صلاحیتیں ہیں, شرم اور حیا کتنی ہیں, کسی چیز کو سنوار کے رکھنے کا جذبہ کتنا ہے اور بگاڑ کتنا. غصے میں بھی یہی ہوتا کہ انسان اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتا, تو منع کیا اس بات سے کہ دیکھو ایسے نہیں کرنا, ایسی چیز تم میں نہیں ہونی چاہیے اور تم اس طرح نہ کرو, اور اگر ہو جائے غصہ اتنا شدید تو پانی پی لو. قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ والقاذمین الغیظ, اور وہ لوگ جو غصے پر قابو پا لیتے ہیں. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے عبادت گزار انسان تھے. اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے ان کا واقعہ لکھا, بہت عبادت کرتے تھے اللہ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے اور اتنے عبادت گزار تھے کہ 1000 رکعتیں روزانہ نفل پڑھتے رہتے تھے اللہ کے لیے. اور بہت لوگوں نے ان کی عبادت کے متعلق لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں کمال کی شخصیات جو تھیں ان میں سے ایک تھے. اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیٹا ہوا اور اس کو اٹھا کر وہ لائے اپنے مہمانوں کو دکھانے کے لیے, اور اسی دن اس بچے کا عقیقہ تھا. تو ایک جانور تلا ہوا جو بھی ہوگا دمبا بکرا کوئی چیز, وہ سیخ میں لگا کے ان کی ایک خادمہ آئی اور اس کے ہاتھ سے وہ گرم گوشت اور ساری چیز جو گری جانور وہ اس بچے پہ گر گئی اور بچہ اپنی جگہ پہ تڑپنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم. زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا والقاذمین الغیظ, اللہ نے کہا ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے, تو انہوں نے نظر چکا. اس نے کہا کہ والعافین عن الناس, اور اللہ نے کہا ہے لوگوں سے درگزر کرنے والے, ان کی خطاؤں پر کو بھول جانے والے, تو کہنے لگے میں نے معاف کیا. اس نے پوری آیت اگلی بھی پڑھ دی آگے کا حصہ, اور اس نے کہا کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں, فرمایا میں نے آزاد کیا. ایسے لوگ تھے, اور یہ مومن کی شان ہے کہ غصے میں بے قابو نہ ہو جائے, غصہ آئے تو اس کو مٹانے کی تدبیر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے بنیادی طور پہ کہ حالت بدل دے, یعنی جس چیز کو دیکھ کر غصہ آ رہا ہے اس چیز کو اپنے سامنے سے ہٹا دے. مزاج میں اتنی ٹھنڈک رہنی چاہیے کہ اس وقت بھی عقل سے کام لے اور جس بچے پہ جس چیز پہ غصہ ہے اس چیز کو اپنے سامنے سے ہٹا دے یا خود اس جگہ سے ہٹ جائے, تاکہ جو چیز غصے کا باعث بن رہی ہے, غصے کو ابھار رہی ہے, غصے کو حرکت دے رہی ہے, وہ چیز ہٹ جائے, ختم ہو جائے. حالت تبدیل کر لے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, ابھی اس میں آتا ہے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے, اور اپنی حالت کا تغیر کرے گا تو غصے میں لا محالہ اس سے فرق پڑ جائے گا. وگرنا غصے کو نافذ کرنا اور خاص طور پر کسی کے چہرے پر مارنا بڑی شدید گناہ کی حرکت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جہاد میں جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز سے کہ دیکھو کسی بھی آدمی کسی کافر کے چہرے پر مت مار. یہ جو بچوں کے چہروں پہ مارتے ہیں بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی وجہ کے, یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. چہرے کو ہمیشہ بچانا چاہیے اگر سزا بھی دینی پڑ جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، مطلب یہ اس کی ایک خاص عزت ہے، انسان کی صورت ایسی اچھی ہے، اس ایسی صورت دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، تو تم اس کے چہرے پہ مت مارو۔ اور غصے میں چاہے 100% انسان کو یقین ہو کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، شریعت کہتی ہے مت بولو، اس وقت حق بات پہ بھی چپ ہو جاؤ، اور جب غصہ اتر جائے تو پھر اس کے بعد بات کرو کہ اب کیا بات کرنی ہے۔ غصے میں جو لوگ مارنے لگتے ہیں، پیٹنے لگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مذمت ان لوگوں کی بیان کی، اور آپ نے فرمایا تم میں بدترین شوہر وہ ہے جو دن کو اپنی بیوی کو ایسے مارتا ہے کہ اس کے جسم پر داغ پڑ جائے، اور رات کو اس کو وہی بیوی اچھی لگنے لگتی ہے۔ بدترین شوہر قرار دیا ہے اسے جو اپنی بیوی پر، خواتین پر ہاتھ اٹھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے معاملے میں بھی یہی بتلایا ہے کہ انہیں ادب سکھانے کے لیے، تمیز سکھانے کے لیے روب ہونا چاہیے باپ کا، ماں کا، یہ تھوڑی ہے کہ اسے مارنے لگ جائے۔ کہ جو بچوں کو مارتے ہیں اس سے میں یاد رکھنا چاہیے قیامت میں اللہ کے ہاں اس کا بھی حساب ہوگا، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو آج تک بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا بنے گا کیا۔ اگر بچے سے معافی مانگے تو بچہ نابالغ ہے، اسے معاف کرنے کا اختیار نہیں، اور نہیں مانگتا تو یہ گناہ اس کے سر پر رہے گا، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا قیامت میں کیا حشر ہوگا۔ مت مارے بچوں کو، فرض نماز کے لیے جب 10 برس کا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا کہو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار کر پڑھاؤ۔ اس پہ فقہا نے لکھا ہے کہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے چپک لگا دے دو اور تین مرتبہ، اور وہ کہتے ہیں ڈنڈے سے نہیں مار سکتا، لاٹھی سے نہیں مار سکتا۔ غصے میں اتنا بے قابو ہو جانا کہ دوسروں سے لڑ پڑے اور دست و گریبان تک پہنچ جائے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں بتلایا، کیونکہ انسان اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکتا تو نفس پہ قابو پانا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور ایک نے دوسرے کے منہ پہ مکہ مارا اور اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ مقدمہ پیش ہوا اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس شخص نے تمہارا دانت توڑ دیا ہے، تم صبر کرو اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تم لوگوں میں صلح ہو جائے، اور جس کو چوٹ آئی تھی اس سے برابر اصرار کرتے رہے کہ تم اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ اس نے کہا بالکل نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، اور اس کا بدلہ مجھے دلایا جائے۔ جب بات آگے پہنچ گئی، زیادہ بڑھ گئی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو تم دونوں آپس میں فیصلہ کر لو، میں اس کے مطابق کام کروں گا۔ قصاص لینا ہے تو قانون ہے، اس کا بھی دانت توڑا جائے گا۔ پیسے لینے ہیں تو تم لوگ آپس میں طے کر لو، جو تمہارا اب مسئلہ ہو، میری تو تم سنتے نہیں۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تو جس کا دانت ٹوٹ گیا تھا اس نے کہا کہیے۔ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دوسرے کو مارے اور دوسرا صبر کر لے اور برداشت کر لے، اور اسے اگر کوئی چوٹ آ گئی ہے تو اپنا بدلہ نہ لے، اللہ قیامت کے دن اس چوٹ کو اس کے گناہوں کے کفارے میں رکھ دے گا، اور اللہ اس شخص کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا آپ نے سنا ہے ابو الدرداء؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سمعت زنایا، میرے ان دونوں کانوں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وباہ قلبی، اور میرے دل نے بڑی اچھی طرح اسے یاد رکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ تو اس نے کہا بس پھر میں اس سے کوئی مال نہیں لوں گا، قیامت میں اللہ اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دے، مجھے یہ قبول۔ ان کو بھیج دیا، اور اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوشش کی، انہوں نے کہا میں تمہیں اپنی حکومت میں ایسے نہیں جانے دوں گا، اور تین مرتبہ بہت سا مال ان کے سامنے رکھا اور کہا یہ لے جاؤ، یہ جو تم نے اچھا سلوک کیا ہے معافی کا، میں اس کی سے خوش ہوا ہوں اور یہ تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اللہ کے لیے معاف کیا ہے تاکہ قیامت میں میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یہ مومن انسان کا رویہ ہے کہ غصے کو قابو میں رکھے، غصے میں آنا 100% بتاؤ کہ سچ ہے، اس کے باوجود نہ بولے، ہٹ جائے، ان چیزوں کو ہٹا دے، اور ٹھنڈے مزاج سے غور کرے کہ جس چیز پہ غصہ آیا ہے وہ کیا تھی اور اس کے لیے کیا مناسب ہے۔ بڑی اچھی بات فقہا نے اور اہل حکمت نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جب ٹھنڈک مزاج میں آ جائے تو پھر بچے کے متعلق سوچے کہ بچے نے جو حرکت کی تھی اس پہ کتنی سزا ملنی چاہیے، تو بچے کو بلا کر مصنوعی طور پہ اپنے اوپر غصہ طاری کر لے، اور پھر جو سزا مناسب وہ بچے کو دے دے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ اس عین غصے کی حالت میں مارنا شروع کر دے، اگر زیادہ کچھ مار دیا اور زیادہ بات ہو گئی تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے اس میں بھی یہی کہ لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، اور اگر کہیں شرعی قوانین ہوتے تو تین طلاق دینے پر پٹائی ہوتی، جیل ہوتی، تب جا کے لوگ اپنی جہالت سے باز آتے، لوگ بات نہیں مانتے کسی کی بھی۔ اور شریعت نے طلاق کا حکم نہیں دیا تھا، یہ کہا تھا کہ آپس میں صلح صفائی کی کوشش کرو، اور طلاق تک بھی اگر نوبت پہنچتی ہے تو ایک طلاق دے دے، وہ بھی باقائمی ہوش و حواس، غصے کا نفاذ اس پہ نہ کرے۔ مگر کوئی نہیں سنتا، جہالت ہے، تعلیم نہیں ہے، اس لیے نفس کو جو چیزیں برباد کر دیتی ہیں ان میں سے ایک چیز غصہ ہے۔ غصہ ناقص کرتا ہے، کس پل بوتے پہ؟ وہ اپنی ذات پر نظر جاتی ہے کہ میں اس غصے کو ناقص کر سکتا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی غصے کو قابو میں کر لے گا اور معاف کرے گا، اللہ کا غصہ اس پہ نازل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے در حقیقت پوچھا تھا کہ مجھے اللہ کے غضب سے شدید خوف محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا غضب مجھ پہ نازل نہ ہو، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے غضب سے بچنا چاہے، اسے چاہیے کہ جب اسے غصہ آئے تو اس غصے کو نافذ نہ کرے، پی جائے اور اس غصے کو ہٹا دے، اللہ کا غضب اس پہ نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جو چاہے کہ اس کے معائب پر، اس کی برائیوں پر، اس کے گناہوں پر پردہ پڑا رہے، تو چاہیے کہ جب وہ کسی کی برائی دیکھے تو اس پہ پردہ ڈال۔ قرآن پاک میں آیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ نے فرمایا جب پوچھا جائے گا اس بچی سے جو زندہ گاڑ دی گئی تھی زمین میں، بِأَيِّ دن کو تلک، اس بچی کا کیا گناہ تھا کہ لوگوں نے اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا، لڑکیوں کو زندہ زمین کھود کے اس میں دفن کر دیتے تھے۔ اور ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی معاف کر دے گا اسے اتنا ہی ثواب اللہ دے گا جیسے کوئی گاڑ آؤ اپنی بچی کو زمین میں اور بچانے والے نے اسے بچا لیا، تو جو ثواب اسے ملے گا وہ اس کو بھی ملے گا جس نے اپنے غصے کو نافذ نہیں۔
یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان اپنی کیفیت پر غور کرے اور اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کرتا رہے. شعور اور علم اور تعلیم جب آتی ہے اور انسان جب سیکھتا ہے کچھ تو کوئی اسے بتائے کہ انسان کیسے بننا ہے, اور یہ کانچ آنکھ پھر قبر تک چلتی رہتی ہے, ساری زندگی اپنی اصلاح کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے, اور انسان جب بھی اپنی اصلاح سے غافل ہوا اس میں درندگی آ جاتی. آپ دیکھیے دو چار ہفتے ناخن نہ کاٹے, سفر ہے, کوئی اور مجبوری ہے, تو کیسے ناخن بڑھ جاتے ہیں, اور آدمی کو خود احساس ہوتا ہے کہ یہ ناخن کاٹنے چاہیے, جانوروں کی طرح میرے ناخن اور بال بڑھ رہے ہیں. بس بالکل ایسے ہی جب وہ اپنے باطن سے بے خبر ہو جائے اور اسلام کی طرف نہ آئے اور یہ نہ سوچے کہ میں کیا کیا حرکتیں کرنے لگ گیا ہوں, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح کے ناخن بڑھ آتے ہیں اور اس کی روح میں ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ دوسروں کو اپنے ناخنوں سے کھرچنے لگتا ہے, دوسروں کی عزت اور آبرو کو داغدار کرنے لگتا ہے. اس لیے منع کیا کہ دیکھو اپنے آپ کو ہمیشہ دیکھتے رہو, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچے اپنے کل کے لیے اللہ آپ یہاں کیا بھیج رہا ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور انہوں نے کسی بات پہ اپنے غلاموں کو مارا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود کو یاد رہے کہ اللہ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ ابو مسعود کو اس کے گناہوں پہ اس کی غلطیوں پہ سزا دے. وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول غلطی ہوئی مجھ سے, مگر میں اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتا, جب آتا ہے پھر میں مارنے لگتا ہوں غلاموں کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابو کرو, انہوں نے کہا وہ ہوتا نہیں, آپ نے فرمایا ان غلاموں کو آزاد کرو. منع کر دیا اس کہ تم غلام رکھو, کیونکہ اگر وہ رہیں گے غصہ آئے گا, پٹائی کریں گے, تو اللہ کے ہاں کسی کی رشتہ داری نہیں چلتی, اللہ کے ہاں تو عدل ہے یا پھر خدا کے ہاں رحمت ہے, اور تو کوئی معاملہ ہے نہیں. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ اس سے زیادہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے اپنے غصے کو نافذ کرنے. آتا اس بنیاد پہ ہے کہ میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس اختیار ہے, اور آدمی اگر اسے سوچے کہ جس طاقت اور جس اختیار کو آج میں استعمال کر رہا ہوں اللہ اس ساری طاقت اور اختیار کو چھین لے اور کسی اور کو دے دے اور وہ اپنا غصہ مجھ پہ نافذ کرنے لگے تو پھر کیا. تزکیہ نفس تو کچھ آسان بات نہیں, ہوتا رہتا ہے, مسلسل ہوتا رہتا ہے, لیکن انسان سوچے گا, غور کرے گا, پھر جا کر کہیں یہ چیزیں پیدا ہوں, اپنے آپ پہ قابو پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو غصے کو نافذ کرنے پر قدرت حاصل ہو. ایک تو یہ ہے کہ غصہ تو آتا ہے بہت, مگر نفاس کی قدرت نہیں ہے. ظاہر ہے اپنے سے بڑے تو غصہ کون نافذ کر سکتا ہے, شہری کو غصہ آ جائے وزیر اعظم پہ تو کیا کرے گا, گالیاں دے لے گا, وزیر اعظم کو مار تھوڑا ہی سکتا ہے. فرمایا غصہ آئے اور اسے نافذ کرنے کی قدرت اس انسان کو ہے, اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو تھام دے اور معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم بہی, میرا اس شخص کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں جنت میں اسے ایک گھر اللہ سے لے کے دوں گا. لفظ آئے ہیں زعیم بہی, میرا وعدہ ہے میں ضمانت دیتا ہوں. اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی لڑائی ہو جائے اور وہ حق پہ ہونے کے باوجود چپ ہو جائے اپنا حق چھوڑ دے میں ضمانت دیتا ہوں کہ اسے جنت کے درمیان میں ایک گھر لے کے دوں گا. اور تیسرا آدمی آپ نے فرمایا جو یہ طے کر لے کہ وہ حق پہ ہونے کے باوجود معاف کرتا رہے گا لوگوں کو میں جنت میں اعلیٰ درجے میں اسے ایک گھر اللہ سے لے کے دوں گا. حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں ترمذی میں کہ زعیم بہی میں اس کا وعدہ کرتا ہوں. آدمی سوچے کتنے گناہ کرتا ہے کتنی غلطیاں ہیں اللہ سے معافی مانگنی ہے کیا کیا چیزیں ہیں مگر ایک اس چیز پہ عمل کر لے کہ مجھے جب بھی غصہ آئے گا میں اسے نافذ نہیں کروں گا معاف کرتا رہوں گا چاہے کچھ ہو جائے غصہ عین غصے کی حالت میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ خدا سے وہ ایک گھر جنت میں لے کے دیں گے. تو پھر قابو تو پانا پڑتا ہے اس لیے کہ جتنی منزل بڑی ہو اتنا ہی مجاہدہ بھی ہوتا ہے. سفر جتنا تھکا دینے والا ہو منزل پہ پہنچ کے اتنی ہی راحت اور خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا اس چیز سے جان چھٹ گئی اور اب منزل پر پہنچ گئے. تو یہ غصہ نافذ کرنا اور خاص طور پہ کمزور لوگوں پر نافذ کرنا یہ کوئی دلیری کی بات تھوڑی ہے. بڑی بری حرکت شمار کی گئی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے تھے کہ کس انسان کو کس بات پر غصہ آیا منع فرماتے تھے. ایک آدمی حاضر ہوا اور اسے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں نا کمال کی چیزیں ہوتی تھیں. کسی ایک چیز کو بھی آدمی زندگی بھر کے لیے اپنا معمول بنا لے بس کسی ایک حدیث کو لکھ کے رکھ لے کہ میں نے زندگی بھر اس نصیحت پہ عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرما دیا ہے ایک چیز کوئی لے لے زندگی بھر کے لیے زندگی پوری کا رخ بدل جاتا ہے سمر جاتی. ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیں چھوٹی سی ہو لمبی چوڑی بات نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا کام مت کرنا جس کے نتیجے میں تمہیں دنیا یا آخرت کہیں بھی شرمندہ ہونا پڑا جس کے نتیجے میں جس کے آخر پہ تمہیں کسی سے معافی مانگنی پڑے کبھی ایسی حرکت نہ کر. اندازہ دیجئے ہے تو یہ ایک ہی جملہ لیکن فرمایا کیا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس کے آخر میں تمہیں کسی سے معافی مانگنی پڑے شرمندہ ہونا پڑے. اب آدمی اس پہ اگر عمل کرنا شروع کر دے تو گناہ نہیں کرے گا کیونکہ آخرت میں پھر معافی مانگنی پڑے گی پھر شرمندگی ہوگی. دنیا میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس کی وجہ سے کسی سے سوری کہنا پڑے کسی سے معذرت کرنی پڑے. کیسی شاندار چیز ہے ایک ہی جملہ لیکن اس پہ زندگی بھر اگر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا تو پھر آخر پہ پہنچ کے صحیح معنی میں انسان بن جائے. ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو. انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول کچھ اور بھی تو آپ نے فرمایا غصہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اور فرد مرارن بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک بات کہتے رہے آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی کہ جب آدمی غصہ کرتا ہے اور غصے کو نافذ کرتا ہے تو دنیا میں کتنا فساد مچ جاتا ہے. ہر آدمی کا اپنا اپنا درجہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے لوگوں کا رنگ ڈھنگ دیکھ کے وقت اور زمانہ اور حالات دیکھ کے ہر طرف ظلم تھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے مجھے حکومت مل جائے. تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ان کی بات سنی. ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر حکومت مجھے مل جائے تو عدل ہر طرف نافذ ہو جائے اور اس سے یعنی سزا دوں لوگوں کو اور جو غلط کام کرتے ہیں انہیں روک دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ابو ذر تم اس قابل نہیں ہو, دل سے دل شکنی ہوتی. دعا بھی فرما سکتے تھے لیکن اندازہ تھا کیسے ابو ذر رضی اللہ عنہ حکومت جیسی چیز کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جو دیا بہت اچھا, یہ ہے حکمت کی بات. کبھی کبھی بچوں سے کسی سے حکمت سے بات کرنی پڑ جاتی ہے. بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن آدمی حکمت سے بات کرتا ہے تو اس بات میں غصہ نہیں آتا, جھنجھلاہٹ پیدا نہیں ہوتی. بات حکمت سے کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ذر چھوڑ اس بات کو, میں اور تو دونوں ہی اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں حکومتیں ملیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کہہ سکتا ہے کہ اس قابل نہیں تھے, مگر کتنی خوبصورتی سے بات کروائی آپ نے, آپ ادھر چھوڑ دے میں تم دونوں ہی اس قابل نہیں. حکمت ہے, یہ ڈھنگ ہے بات کرنے. منصور خلیفہ نے خواب دیکھا کہ سارے دانت گر گئے ہیں, تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کسی کو بلاؤ اس کی تعبیر دے, آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے سارے دانت گر گئے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ان کے اس خواب کو نقل کیا ہے, امام تھے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو تعبیر دینے میں. تو ایک آدمی بلائے گئے, انہوں نے کہا امیر المومنین بڑا برا خواب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتے دار مر جائیں گے اور آپ بھی مر جائیں گے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو بند کرے, تیری زبان نامبارک ہو, نکلو یار. دوستوں پہ ناراض ہوئے, کہنے لگے کسی اور کو بلاؤ. ایک اور آدمی کو بلایا, اس نے سنا اور کہا امیر المومنین ماشاء اللہ بڑا عمدہ خواب ہے, بہت اچھا خواب ہے, اللہ نے بشارت دی ہے کہ آپ کی عمر اپنے سارے خاندان میں سب سے زیادہ ہوگی, اور امیر المومنین مرنا تو ہے ہی, اور آپ کی عمر اتنی طویل ہوگی کہ ایک ایک کر کے آپ اس کی تدفین کریں گے اور آخر پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلا لیں گے. بہت مناسب خواب ہے, آپ کی عمر کی لمبائی بہت طویل عمر کی بشارت اللہ نے دی. تو منصور ہنس پڑے اور کہنے لگے بات وہی ہے لیکن اس کو بولنے کا ڈھنگ آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ بولنا کیسے, نصیحت کیسے ہے, یہ بتایا ہم نے کہ دیکھو ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ حکومت کریں. اور ان کو نصیحت کی, بار بار ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ نہیں دیکھو غصہ نہیں کرنا, غصے میں نہیں آنا, کیونکہ جو آدمی جس درجے کا ہوتا ہے وہ غصہ جب نافذ کرتا ہے اتنا ہی مخلوق میں فساد پھیلتا ہے. یہ اندلس کی تاریخ کبھی آپ پڑھیے گا, اس میں حکم جو تھے ابتدا جنہوں نے کی وہاں اسلامی حکومتوں کی, یحیٰ بن یحیٰ رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ مالکی تھے, انہوں نے براہ راست موقتا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے مدینہ منورہ میں پڑھی تھی. پھر وہ یہاں آئے اور ایک ایسا گروپ انہیں مل گیا جس نے کہا کسی طرح اسلامی حکومت قائم کرنی چاہیے اور حکمرانوں کا تختے الٹ دینے چاہیے. تو یحیٰ رحمت اللہ علیہ آگے ان کے نرغن, اور ربض ایک جگہ تھی وہاں بغاوت ہوئی اور حکم بادشاہ تھے امیر المومنین, اور انہوں نے بڑی بری طرح اس بغاوت کو کچلا اور لوگوں کے سر اڑا دیے اور کہا یحیٰ کو میرے پاس لے آؤ. یحیٰ رحمت اللہ علیہ کو لایا گیا, ایک یہ اور ایک ان کے اور دوست تھے, انہوں نے بھی موتا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے مدینہ منورہ میں پڑھی. اسی وجہ سے اسپین میں سب مالکی فقہ رائج ہو گئی. حکم خود کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, اس کے انتقال کے بعد یہ اسپین والوں میں دستور تھا کہ میت کو کتابوں کے ساتھ کبھی کبھی تولتے تھے, اس نے کئی کتنی کتابیں لکھی. ابن رشد کا جب انتقال ہوا تو ابن رشد کی قبر تک جانے کے لیے سواری تھی گھوڑے پہ یا جانور پہ، ایک طرف ان کے تابوت کو رکھا گیا اور دوسری طرف حکم دیا گیا کہ اس کی کتابوں کو رکھو، تو کتابیں زیادہ نکلیں اور ابن رشد کا تابوت جو تھا وہ ہلکا پڑ گیا رحمت اللہ علیہ کا، اتنا زیادہ انہوں نے لکھا تھا. حکم نے 400,000 کے قریب کتابیں پڑھیں اور ہر ایک کتاب پہ لکھا کہ کیا چیز ہے، اور بہت چیزیں اب تک ان کے ہاتھ کی اسپین میں محفوظ ہیں. اتنے بڑے آدمی تھے علم کے اعتبار سے. اور انہوں نے بلایا اور یاحیٰ کو اور ان کے دوست کو اور کہا کہ آپ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے موطا پڑھی ہے اور آپ کی اتنی عزت اور احترام ہے، اور میں آپ کو اس لیے رکھتا ہوں کہ آپ پورے اسپین میں جہاں بھی کوئی قاضی لگے گا وہ آپ کے مشورے سے لگاؤں گا. لیکن یہ حرکت کیا تھی، کیا ضرورت پڑی تھی بغاوت کی؟ تو یحییٰ رحمت اللہ علیہ تو بڑی مہربانی، اور جو ان کے دوست تھے ان سے حکم نے پوچھا تو انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا اور میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ظالم حکمران کے رعایا میں صبر کر کے مدت تک رہنا یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم فتنہ کھڑا کر دو اور لوگ مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ تعلیم، کیونکہ جب کوئی آدمی بغیر طاقت کے، بغیر اسباب اور ذرائع کے، بغیر سوچے سمجھے ایسی بے تکی باتیں کرے گا، تو جس سے وہ ٹکر لے رہا ہے وہ اپنے غصے کو جب نافذ کرے گا تو اللہ کی مخلوق تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. منع کیا کہ غصے سے نہیں، حکمت سے کام لو، سوچو ٹھنڈے مزاج سے کہ جو کام کرنے کا ہے وہ کیسے کرنا ہے، کس ڈھنگ سے کرنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جو جی میں آیا بس کر گزرے اور جو جذبات کا غلبہ ہوا اس کی اطاعت کر لی. اس لیے جو چیزیں تزکیہ نفس میں پہاڑوں کی طرح حائل ہو جاتی ہیں، ان میں سے یہ ایک بے لگام غصہ ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اسے لگام دینی چاہیے تاکہ انسان صحیح طرح انسان بنے اور اللہ کا قرب حاصل کرے. جی
گھر والے اٹھاتے ہیں تو ایک دم سے غصہ ہو جاتا ہے، تو ایسے سچویشن میں آیا تو مجھے بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کیا بول رہا ہوں. یا
بہت سی صورتیں ہیں، الارم لگا لیں، کل لوگوں کو یہ جگائیں نہ الارم بجتا رہے خود ہی اٹھ جائیں گے نا. یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جگا دیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں کہ ٹھیک ہے جاگنا تو تھا ہی، اٹھنا تو تھا ہی، لیکن غصے کو نہ نافذ کرے. عامش رحمت اللہ علیہ میں غصہ تھا، الارم اس سے کہتے ہیں کہ وہ سارا دن پڑھا کے گھر آئے اور بیوی نے ان سے کہا کہ وہ کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آٹا لے کے آئے. انہوں نے کہا میں جب بھی آتا ہوں تمہیں ہمیشہ یہی ہوتی ہے، جب بھی آتا ہوں سارا دن پڑھا کے آؤ، تھکے ہوئے آؤ، یہاں آؤ گھر میں تھی، تو مجھ سے بات نہ کرنا. اسے کہا میں بات تو کروں گی کیونکہ آٹا اگر نہیں آئے گا، روٹی نہیں پکے گی تو پھر بھی آپ اس سے ہوں گے. ان کا اگر تم نے آٹے کی بات مجھ سے اب کیا تو تمہیں ایک طلاق. اس نے کہا میں بچے سے کہلوا دوں گا، ان کا پھر بھی ایک طلاق ہو جائے. اس نے کہا اچھا میں کچھ روٹی کے وقت کہہ دوں گا پھر بھی ایک طلاق. وہ جتنی صورتیں بتاتی ہوں گی ایک طلاق کہتے چلے گئے. وہ پریشان ہو گئے، دہلی ان کی سو گئے، تو اہلیہ ان کی یہی ماں بونی پر رحمت اللہ علیہ کے پاس حکاظت اور غصے کے اتنے تیز ہیں، میں نے جتنی باتیں کی وہ کہتے چلے گئے کہ اگر اس طرح یاد دلایا تو بھی ایک طرح، اس طرح اس طرح اس طرح. تو صبح اٹھیں گے اب زیادہ بھوک لگی ہوئی ہوگی، پھر زیادہ ناراض ہوں گے. تو ماں بونی پر رحمت اللہ نے فرمایا کہ سونے دو انہیں، اور جو آٹے کا تھیلا ہے نا وہ لے جا کے ان کے کپڑوں کے ساتھ کسی طرح باندھ دو، صبح اٹھیں گے جب تھیلا لٹکا نظر آئے گا تو خود ہی آٹا یاد آ جائے گا. تو اس نے کر دیا، جب صبح اٹھے
تو انہوں نے دیکھا پھیلا اور پھر کہنے لگے اللہ کی قسم ابو حنیفہ نے ہماری عورتوں کے سامنے بھی ہمیں رسوا کر دی. وہ ذہین آدمی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ترکیب بتا سکتا. تو اس لیے الارم لگا لے, کوشش کرے آدمی چیزوں پہ غصہ نہ آنا, نہیں آنا چاہیے. جو آتا تو ہے لیکن برداشت کرے.
غصے والی چیز کو ہٹا دیا جائے
جی,
تو کسی چیز پہ بار بار غصہ آ رہا ہے تو اس کو ہٹا کے کہاں
نہیں خود ہٹ جائے,
خود بھی ہٹ جائے تو بھی مطلب نہیں,
اور صورت اختیار کر لیں.
گھر کا مسئلہ ہے
جی,
بھی ہے یہ شور ہے
جی,
آ جائیں
کہیں باہر گھومنے کے لیے چلا جائے,
ریسٹورینٹ چلا جائے کر سکتے ہیں جب آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے.
یہ بھی اچھی بات, اچھی بات ہے نا بجائے اس کے جو غصے میں کسی کو نافذ کرے آدمی اس کو ختم کرے. اچھا
I don't mean any disrespect. I mean, fortunately I was born in a Muslim, in a Muslim family. But what are the signs of God? I mean, Allah was the Quran, the Hadith. What are the signs of God? I mean, I have a daughter-in-law. How do I explain to her why we are Muslims and the existence of God?
اگلے ہفتے عقیدے کی بات انہوں نے رکھی ہے. تو جب عقیدے پہ بات آئی گی, اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ماننا کیوں ضروری ہے, ان شاء اللہ تفصیل سے بات کریں گے.